پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا، واللعن الدائم على اعدائهم من يوم عداوتهم الى يوم الدين۔ مولا سید الشہداء کی جب ملاقات ہوئی لشکر حر کے ساتھ منزل بیضہ پر، مکے سے عراق کی طرف تشریف لاتے ہوئے آپ نے ایک خطبہ دیا، اپنے اصحاب اور حر کے لشکر دونوں اس خطبہ کے سامع تھے۔ آپ نے یوں خطبہ دیا، ایہا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ، آپ نے فرمایا جس نے ایک سلطان کو دیکھا، ایک بادشاہ کو دیکھا جو ظالم ہو، مستحلا لحرام اللہ، خدا کے حرام کو حلال سمجھنے والا ہو، وناکثا لعہد اللہ، عہد الہی کے خدا کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا ہے اس کو توڑنے والا ہو، عہد کی خلاف ورزی کرنے والا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، پیغمبر کی سنت اور راہ و روش پیغمبر کا مخالف ہو، یعمل فی عباده بالاثم والعدوان، خدا کے بندوں کے درمیان اثم و عدوان کے ساتھ عمل کرتا، گناہ کے ساتھ حکومت کرتا ہے، ظلم کے ساتھ حکومت کرتا ہے، فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل، اگر دیکھنے والا ایسے حکمران کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا ہے، ایسے حکمران کے خلاف اقدام نہیں کرتا ہے، زبانی اور عملی دونوں اقدام نہیں کرتا ہے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، خدا ایسے خاموش حکم مسلمان کو اسی ظالم حکمران کے ساتھ محشور فرمائے گا، کیونکہ ظالم حکمران کے ظلم اور گمراہی میں عوام برابر مؤثر ہے، عوام کی خاموشی باعث بنتا ہے یہ ظالم زیادہ سے زیادہ ظلم کرے۔ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ، اس کے بعد فرماتے ہیں یہ جو اقتدار پر ہے بنو امیہ، قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے لیے لازم قرار دیا، کبھی کبھار نہیں اطاعت کرتے بلکہ ہمیشہ یہ شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، خدا کی اطاعت کو انہوں نے ترک کیا ہے، واظهر الفساد، ملک کے اندر عالم اسلام میں فساد، فتنہ، برائیوں کو ظاہر کی، یعنی علی الاعلان برائیاں عالم اسلام میں انجام دیتے ہیں، چھپا کر نہیں، علی الاعلان برائیاں عالم اسلام میں انجام دیتے ہیں، وابطل الحدود، حدود الہی، احکام الہی کو انہوں نے معطل چھوڑ دیا ہے، اس کو نافذ نہیں کرتے ہیں، واستأثروا بالفیء، مسلمانوں کے بیت المال کو اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے، مستحق لوگوں کو نہیں دیتے ہیں۔ وَأَحَلُّ حَلَّ حَرَامَ اللَّهِ، خدا کے حرام کو انہوں نے حلال قرار دیا۔ وَحَرَّمُوا حَلَالَ، خدا کے حلال کو حرام قرار دیا، حلال کو حرام، حرام کو حلال۔ وَأَنَا أَحَقُّ مِمَّنْ غَيَّر، تو میں حق رکھتا ہوں اس مقام کا کہ اس حکومت کو ختم کر کے میں خود حکومت بناؤں۔ آپ عرض کیا، امام حسین جانتے تھے شہید ہونے والے ہیں، لیکن نظریاتی بات کر رہے ہیں، نظریاتی طور پر میں حقدار ہوں اس کے بنسبت جو دین خدا میں تغییر لاتا ہے، بدعتیں پیدا کرتا ہے، خدا کی اطاعت چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کرتا ہے۔ وقد اتتنی کتبکم، تمہاری کتابیں آئیں، تمہاری خطوط آئے، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ تم سب نے میرے بیعت کی ہے اور سب نے وعدہ کیا ہے کہ مجھ کو دشمن کے حوالہ نہیں کریں گے، مجھ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتُمْ، اگر تم اپنی بیعت پر ثابت قدم رہو، اپنے وعدے پر عمل کرو، تُصِيبُوا رُشْدَكُمْ، تو تم راہ ہدایت پر گامزن ہو جاؤ گے۔ فَأَنَا الْحُسَيْنِ ابْنَ عَلِي وَابْنِ فَاطِمَةَ، فَأَنَا الْحُسَيْنُ ابْنُ عَلِيٍ وَابْنُ فَاطِمَةَ، میں حسین ابن علی ہوں اور حسین ابن فاطمہ ہوں، بنت رسول اللہ، جو رسول خدا کی بیٹی ہے، میں پیغمبر کا نواسا ہوں۔ نفسی مع انفسکم، میں ابھی آیا ہوں اپنے آپ کو تمہارے درمیان، جو مصیبت تم پر آئے وہ مصیبت مجھ پر، جو مشکلات تمہیں اٹھانا پڑے میں بھی تیار ہوں، یعنی میری جان تمہارے جانوں کے ساتھ، میں اپنی جان کو تم پر ترجیح نہیں دیتا ہوں، سختیوں میں، آسائشوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَأَهْلِ مَا أَهْلِكُمْ، بلکہ میرے خاندان بھی، میرے ناموس بھی تمہارے خاندان کے ساتھ، تمہاری فیملی کے ساتھ، تمہاری ناموس کے ساتھ ہے۔ جن مشکلات سے تمہاری خاندان دوچار ہوگی، میری خاندان بھی، یعنی میں اپنے خاندان کو بھی تمہارے مشکلات میں شریک بنانے کے لیے لایا ہوں۔ وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں تمہارے نمونۂ عمل ہوں، وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں تمہارے لیے نمونۂ عمل ہوں۔ انسانوں کی تربیت میں نمونۂ عمل انتہائی اہم ہے۔ لیڈران عام طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ خود عیش کرتے ہیں، عیش و نوش میں، عیاشی میں، خوشگزرانی میں مصروف ہوتے ہیں، دوسروں کو مشکلات کے میدان میں بھیج دیتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہوں، میں خود نمونۂ عمل ہوں، جو عمل میں کرتا ہوں وہ تم کرو۔ میں فرزند پیغمبر ہوں، امام زمان ہوں، اور میں تمہارے لیے نمونۂ عمل ہوں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ أَحْدَكُمْ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، عہد و پیمان کو توڑ دو گے اور میری جو بیعت کی ہے اس بیعت کی خلاف ورزی کرو گے، مَا هِيَ لَكُمْ بِنُكْرٍ، مَا هِيَ لَكُمْ بِنُكْر، یہ عمل تمہارے لیے نئی بات نہیں ہے، تم ہمیشہ نقض عہد کرنے والے ہو، ہمیشہ بیعت شکنی کرنے والے ہو۔ فَعَلْتُمُوهُمَا بِأَبِي وَأَخِي وَابْنِ عَمِّي مُسْلِم، تم نے نقض عہد کیا ہے، بیعت شکنی کیا ہے میرے والد کے ساتھ، علی مرتضیٰ کے ساتھ، میرے بھائی حسن مشتبہ کے ساتھ، میرے چچزاد حضرت مسلم کی ساتھ جو بیعت کی تھی اس کی نقض کی ہے۔ یہاں پر یہ میں نے عرض کیا کہ حسین فرماتے ہیں میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہوں۔ بس محرم کے اہم پیغام یہی ہے کہ حسین کو اسوہ حسنہ قرار دینا۔ حسین یہاں پر ظالم حکمران کے ساتھ مقابلہ کرنا، دین خدا کو نظر انداز کرنے والے حکمران کے ساتھ مقابلہ کرنا، عوام کے حق نہ دینے والا اور ملک کے بیت المال اپنی پارٹی کے ساتھ مخصوص کرنے والے حکمرانوں کے خلاف حسین نے قیام کیا ہے۔ اس سلسلے میں حسین فرماتے ہیں میں تمہارے نمونے عمل ہوں، اسوہ حسنہ ہوں۔ البتہ صرف یعنی یہ ایک مثال ہے، یعنی میں ہر حوالے سے امام معصوم ہوں، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہوں۔ امام حسین اسوہ حسنہ ہے، ہر میدان میں معصوم ہے، معصوم ہے، اسوہ حسنہ ہے ہر میدان میں۔ ہماری احادیث میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے وہ نفس جو اطمینان کے مقام پر فائز ہوا ہے، خدا والا ہو چکا ہے، خدا پر 100% اعتماد ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کے ذرہ برابر اس نفس پر اثر نہیں ہے، اسی لیے اطمینان کے مقام پر فائز ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، پلٹ کر آؤ اپنے پروردگار کی طرف، جبکہ تم اپنے خدا سے راضی، خدا تم سے راضی۔ راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی، تو جب راضی خدا سے، خدا تم سے راضی ہے، تو میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، بندے وہ جو خدائی ہو چکے ہیں۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، حقیقی بندہ ہونے کی صورت میں جنت ہی جنت ہے، دنیا میں بھی جنت، آخرت میں بھی جنت، اور جنت آخرت انہی کے لیے خدا نے بنایا ہے۔ وادخلی جنت، یہاں پر احادیث کہتی ہے کہ یہ آیت حسین کی شان میں ہے، مراد یہ ہے کہ آیت تو کلی اصول بیان کرتا ہے، اگر انسان کے نفس مطمئن نہ ہو جائے تو خدا سے راضی ہو جائے گا، خدا اس سے راضی ہے، اور پھر خدا کی بندگی میں داخل ہو جاتا ہے، پھر جنت اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا لازمہ ہے۔ تو حسین اس کے مصداق نمایان مصداق ہے، واضح مصداق ہونے کی وجہ سے ہماری احادیث نے فرمایا اس آیت سے مراد حسین نے، آیت سے مراد حسین۔ مثلا جب ہم کہتے عالم تو عالم مجتہدین عالم ہے، یعنی وہ مصداق ہے اس لفظ کے، تو اس آیت کا مصداق نمایان حسین ابن علی ہے۔ تو وہاں پر کیا ہے؟ عبادت، امامت کے بارے میں جو آیت ہے اس میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ بندگان ہمارے عابد بندے تھے، اسی لیے ہم نے ان کو امامت کے مقام پر نافذ کیا، فائز کیا۔ تو حسین اسوہ ہے عبادت کے میدان میں، جب عبادت عابد ہے تو مجاہد بھی ہے، چونکہ جہاد کی بنیاد عبادت، یعنی انسان کی شخصیت کے راز عبودیت ہے، بندگی خدا ہے، اس راز کی وجہ سے انسان مجاہد بنتا ہے۔ اسی لیے مشہور ہے امام زمانے کے اصحاب کے بارے میں، یہ رات کے شعر ہے، حدیث ہے، رات کے شعر ہے، رات کے زاہد ہے، دن کے شعر ہے، رحبان اللیل اسد النہار، اور واحد عمل جس کے لیے خیر العمل کا ہے وہ نماز ہے، کیونکہ بنیاد کو بناتا ہے۔ انسان بندہ خدا کب بنتا ہے؟ عبادت کے ذریعے بندے خدا بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے حسین کی عظمت کے راز آپ کی عبادت ہے، عبودیت ہے، خدا کے ساتھ آپ کا جو اندرونی رابطہ ہے، اس رابطے کی وجہ سے پوری زندگی خدائی زندگی گزارتا ہے، جہاد کرتا ہے، یزید کو نہیں مان سکتے۔ جو خدا کو مانتا ہے وہ یزید کو نہیں مان سکتا ہے، جو خدا کو مانتا ہے خدا کی حکم کی خلاف ورزی کو نہیں مان سکتا ہے، جو خدا کو مانتا ہے احکام خدا کے مذاق اڑانے کو نہیں مان سکتا ہے، جو خدا کو مانتا ہے خدا کے بندوں پر ظلم کو نہیں مان سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہی عبادت وہ راستہ ہے جس کے ذریعے انسان عبودیت بندگی تک پہنچتا ہے۔ اصل ہدف بندگی ہے، بندگی تک پہنچنے کا راستہ عبادت ہے۔ شیطان نے عبادت کی 6000 سال اور اس کے باوجود بندگی تک نہیں پہنچا بلکہ کافر بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت خالص نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے وکان من الکافرین، شیطان نے اگرچہ ابھی خدا کے حکم کو ٹھکرایا اور خدا کا بندہ حضرت آدم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ توحید یہ نہیں ہے کہ صرف خدا کے سامنے جھکنا، خدا کی اطاعت کرنا۔ خدا اگر کہے حضرت آدم کے لیے سجدہ کرو وہ کرنا پڑے گا، خدا اگر کہے پیغمبر اور آل پیغمبر کو وسیلہ بناؤ وہ کرنا پڑے گا۔ اگر ابھی کچھ مسلمان کسی کو وسیلہ بنانے کو شرک سمجھتے، شرک معیار یہ نہیں ہے، شرک معیار خدا کی اطاعت ہے۔ اگر خدا نے کہا ہے فلان کو وسیلہ بناؤ، پیغمبر کو وسیلہ بناؤ، علی کو وسیلہ بناؤ، امام حسین کو وسیلہ بناؤ، پنچتن پاک کو وسیلہ بناؤ، اس کے باوجود مخالفت کرے، یہ خود شرک ہے۔ تو عبادت اگر خالص ہو انسان کو عبودیت تک پہنچاتا ہے۔ شیطان کی عبادت خالص نہیں تھی، اسی لیے فرمایا وکان من الکافرین، یہ پہلے سے کافر تھا۔ پہلے کافر کفر، اندرونی کفر تھا اور شرک خفی تھا۔ ابھی شرک جلی ہو گیا ہے، کفر علنی ہو گیا ہے۔ جو کافر بنتا ہے اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ آپ جانتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کانا کا معنی عربی زبان میں تھا، وہ کان من الکافرین، یہ پہلے سے کافر تھا۔ مفسرین حیران ہو گئے، یہ کیا مطلب، یہ تو ابھی کافر بن گیا ہے، خدا کہتے پہلے سے تھا۔ تو کانا کا معنی سارا کرتے، کانا یہاں پر اپنے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، مجازن سارا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کیا، یہ کافرین میں سے بن گیا ابھی۔ لیکن دوسرے مفسرین فرماتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کانا اپنے معنی میں باقی رکھو، اپنے معنی میں باقی رکھ کر معنی صحیح نہ ہو جائے پھر آپ کو حق ملتا ہے معنی مجازی پر حمل کرنے کا، ورنہ اگر اپنے معنی میں باقی رہ کر معنی صحیح ہو جاتا ہے تو پھر معنی مجازی لینے کا حق نہیں ہے۔ یہ پہلے سے کافر تھا، کفر خفی، شرک خفی اس کے اندر تھا، اس لیے عبادت کے باوجود، اس شرک خفی کے ساتھ عبادت کے باوجود عبادت اس کو عبودیت تک نہیں لا سکا۔ تو یہ عبادت فلسفہ خلقت، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان اس وقت انسان بنتا ہے جب عابد ہو، ورنہ کیا ہے، کل انعام بل ہم اضل سبیلا۔ قرآن فرماتا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها اولئك كالانعام بل هم اضل السبيل۔ کچھ جو جہنمی ہے، جو خدا کی بندگی نہیں کرتے ہیں، خدا کی عبادت نہیں کرتے ہیں، وہ جانور جیسے ہیں، بلکہ جانور سے بھی پستر ہے۔ جانور اپنے مقصد خلقت میں استعمال ہو رہا ہے، یہ انسان مقصد خلقت کے برخلاف استعمال ہو رہا ہے، جانور سے بھی پستر ہے۔ تو انسان، اس انسان کی حقیقت عابد ہونا ہے، عبد ہونا ہے۔ اگر عبد نہیں ہے انسان بھی نہیں ہے، جانور سے بھی پستر ہے۔ اسی لیے عرض کیا انسان کی حقیقت عبد ہونا ہے، اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے عبادت صراط مستقیم ہے. اسی لیے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صراط مستقیم، میری عبادت کرو یہی صراط مستقیم ہے. عبادت انسان کی حقیقت ہے، اور عبادت کی وجہ سے، عبادت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہونے کی وجہ سے رسول خدا رسول خدا بن گئے. فرماتا ہے کیا، آپ تشہد میں نماز میں عبده و رسوله، عبد خدا ہے اور رسول خدا ہے. عبد ہونے کی وجہ سے، عبودیت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہونے کی وجہ سے رسول بن گیا ہے. معراج پر پیغمبر گئے ہیں کس وجہ سے، رسول عبد ہونے کی وجہ سے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اسرا ہوا، لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. اسرا بعبده، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبد ہونے کی وجہ سے اسرا کے مقام پر اور معراج کے مقام پر پہنچا. خلافت خدا بننے کی وجہ بھی عبد ہونے کی وجہ سے ہے. پیغمبر خلیفۃ اللہ ہے، امام خلیفۃ اللہ ہے، عبد ہونے کی وجہ سے. امامت کی وجہ بھی عبد ہے. راز امامت عبودیت ہے. علی کی عظمت کے راز کیا ہے، بزرگان بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں علی کی عظمت کے راز یہی ہے کہ وہ عبد خدا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ علی کی مختلف صفات ہے. لقد جمعت فی صفاتک الاضداد، علی آپ کے صفات میں متضاد صفات موجود ہے. هو البکا فی المحراب لیلا، رات کے وقت عام طور پر حکمران خوشگزرانی کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، غنا کی محفلیں، شراب کی محفلیں، گانے کی محفلیں، رقص کی محفلیں، وہاں پر علی مسلسل روتے جا رہے ہیں. هو الضحاک اذا اشتد الضراب، جب میدان جنگ ہوتی ہے تو وہاں پر علی ہنستے ہیں جہاں پر بڑے بڑے بہادر رو پڑتے. خلق یخجل منہ نسیم، ایسا اخلاق کا مالک ہے کہ نسیم سحرگاہی، وہ ہوا جو بڑی لذت بخش ہوا ہوتی ہے، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے علی کے خلق کے سامنے. وبأس یذوب منہ الجماد، لیکن ایسی طاقت ہے علی کے پاس، اس طاقت کے سامنے فولاد بھی پانی ہو جاتا ہے. یہ متضاد صفات کس وجہ سے، عبد خدا ہونے کی وجہ سے. خدا کی مرضی عمر ابن عبدود کے قتل میں ہے تو اس کو قتل کرتا ہے، خدا کی مرضی اگر پیچھے ہٹنے میں، تھوکنے کی صورت میں، وہاں پر پیچھے ہٹتے. عبادت راز ہے بندگی کا، عبادت راز ہے امامت کا، عبادت راز ہے نبوت کا، عبادت راز ہے خلافت اللہ کا. عبادت اخلاص کے اہم وجہ وہی عبادت، خلوص کے اہم وجہ عبادت ہے. عبادت عشق خدا کی وجہ ہے. اگر عبادت کریں گے تو عشق خدا میں قدم بہ قدم آگے بڑھیں گے. عبادت گزار ہو تو آپ کبھی نہیں تھکیں گے، کبھی مایوس نہیں ہوں گے. اگر بندہ عبد خدا ہو جائے، احساس کرے میں اسی ذات سے وابستہ ہوں، میرا تمام وجود اسی ذات سے وابستہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف محتاج نہیں ہوں. عبادت خاص ہے، عام ہے. خاص کیا ہے، ہم اپنی نمازیں وغیرہ خدا کے لیے ہی انجام دے دیں. وہاں پر بھی درجات ہے. تاجروں کی عبادت ہے، غلاموں کی عبادت ہے، آزاد لوگوں کی عبادت ہے. آزاد لوگوں کی عبادت میں بھی درجات ہے، تو اعلیٰ درجے کی عبادت. اور عبادت عام بھی ہے کہ پوری زندگی عبادت بن جائے. قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کہہ دو، میری زندگی، میری نماز، میری عبادتیں، میری موت، میری حیات، سب کے سب اللہ کے لیے. رجال لا تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، خدا کے بندے ایسے ہیں کہ اگر کسی کام میں مصروف, حکومت کر رہے ہیں, جنگ لڑ رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, بے کر رہے ہیں, کسی بھی کام میں مصروف ہو, یاد خدا سے غافل نہیں, خدا ہی حاضر ہوتا ہے ہر چیز کے ساتھ, خدا نظر. علی فرماتے ہیں میں نے جب بھی کسی چیز پر نظر ڈالی اس سے پہلے اس کے ساتھ اس کے بعد خدا نظر آیا. یہ عبادت کا نتیجہ عابد ایسا خدائی ہو جاتا ہے کہ خدا پر ہمیشہ اس کی نگاہ ہوتی ہے. تمام ہمارے مشکلات کی وجہ انانیت ہے, خود خواہی ہے. اپنے آپ کو خدا کی جگہ پر قرار دینے کی وجہ سے, اپنے آپ کو معیار قرار دینے کی وجہ سے, اپنے آپ کو مقصد و مقصود قرار دینے کی وجہ سے اتنی برائیاں معاشرے پیدا ہوتی ہیں. قوم مشکلات سے دوچار ہے, لیڈران آپس میں لڑ پڑتے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے میں اگر لیڈر بن گیا تو ٹھیک, ورنہ دشمن سے یہ بدتر. انانیت, خود خواہی, خود غرضی, خود پرستی, یہ سب سے بڑی مصیبت, سب سے بڑی رکاوٹ قوموں کی ترقی کے راہ میں, افراد کی ترقی کے راہ میں, اخلاص کے راہ میں, جہاد کے راہ میں, اتحاد کے راہ میں, طاقت کے راہ میں, دشمن کے آلۂ کار بننے کی وجہ یہی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ عبودیت میں خدا کا بندہ بنو, خدا کا بندہ بنو تو ان تمام مشکلات کا حل ہوگا. اندرونی مشکلات کا حل بھی, گھر کے مشکلات کا حل بھی, گھریلو مشکلات کا حل بھی, اجتماعی مشکلات کا حل بھی اسی میں ہے کہ خدا کا بندہ بنو. امام خمینی کہتے تھے کہ 1,24,000 پیغمبر سب کے سب ایک جگہ پر جمع ہو, ذرہ برابر جھگڑا نہیں ہوگا. ہم دشمن ہمارے سر پر ننگی تلوار کے ساتھ کھڑا ہے, اس کے باوجود آپس میں لڑ پڑتے ہیں. اس کی وجہ وہی انانیت ہے, خود خواہی ہے. ایک اہم وجہ وہی ہے, سب سے اہم وجہ وہی ہے. اسی لیے ہمارے اندر ایک فرعون ہے, چھوٹا سا فرعون. کہتا انا ربکم الاعلی, میں یہی نہیں کہتا ہوں لیکن میرے دل میں یہی ہے, آخری مقصد میں ہوں, آخری ہدف میں ہوں, میرا فائدہ ہو, میری خوشنودی ہو تو ٹھیک, ورنہ نہیں. لیکن عبادت اس مشکل کا حل ہے. آپ عبد بن جاؤ تو خدا کی مرضی کو مد نظر رکھیں گے, خدا کی مرضی کو مد نظر رکھیں گے, تمام مشکلات کا حل ہو جائے گا, امتوں میں اختلاف ختم ہو جائے گا, گھر میں شوہر بیوی کے اختلاف بھی ختم ہو جائے گا, بھائیوں کے اختلاف بھی ختم ہو جائے گا, انجمنوں کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے, اگر سب کا مقصد خدا بن جائے, عبادت ہو. تو عبادت عام یہ ہے کہ پوری زندگی میں مقصد خدا ہو, کوئی مشکل نہیں. آپ یہی زندگی گزاریں گے, تجارت کریں گے. فرمایا ایسے رجال ہے, لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, نہ تجارت نہ بیع, یاد خدا سے ان کو غافل نہیں کرتے. یعنی کیا؟ اپنے کام کریں گے, اپنی دنیا کے لیے. حضرت سلیمان نے حکومت چلائی ان سے جن دونوں پر, لیکن خدا سے غافل نہیں. یہی حکومت کرنا عبادت تھی, علی کی حکومت عبادت تھی, امام زمانے کی حکومت عبادت ہے, کیونکہ خدا کے لیے. عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ مادی چیز معنوی حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہے. آپ خرچ کریں گے, خرچ کریں گے اگر خدا کے لیے ہو تو یہی مال جو خرچ کیا وہ بالکل معنوی میں, جنت میں, ثواب میں تبدیل ہو جائے گا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. آپ جب قربانی ذبح کرتے ہیں نہ اس کے گوشت خدا کو ملتا ہے نہ اس کے خون, تمہارا تقوی خدا تک پہنچتا ہے. یہ عبادت کی وجہ سے دیکھیں, ایک مادی چیز ابدی روحانی بن جاتی ہے, فانی چیز ابدی بن جاتی ہے, دنیوی چیز اخروی بن جاتی ہے. کربلا میں حسین کی عبادت کا معراج تھا, آپ دعائے عرفہ میں دیکھتے ہیں حسین کس طرح سے معرفت خدا کے اظہار کرتے ہیں، فرماتے خدایا کیا میں ان آثار کے ذریعے، ان مخلوقات کے ذریعے تیری معرفت حاصل کروں؟ یہ تو دور ہونے کا باعث ہے، مخلوقات کی کیا حیثیت ہے کہ یہ مجھے تیری ذات تک پہنچائے؟ تو سب سے زیادہ ظاہر ہے، سب سے زیادہ نمایاں ہے، تیری ذات ہی کے ذریعے مخلوقات کو پہچانوں گا، کیوں مخلوقات کے ذریعے تیری ذات کو پہچانوں؟ خدایا تو نے اپنے اولیاء کے دلوں کو تیری محبت سے بھر دی ہے، تو ان کے دلوں میں کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہے، دعائے عارفہ میں دیکھیے کسی اور کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ خدایا ماذا وجد من فقدک، جس نے تجھے کھویا ہے اس کو کیا ملا، اور جس نے تجھے پایا ہے اس نے کیا کھویا؟ ماذا فقد من وجدک، اس طریقے سے معرفت، عرفان، عبادت قلبی حسین ہے، میدان عرفہ میں فرماتا خدا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے خلق کیا، تو نے مجھے نعمتیں دی، تو نے مجھے دولت اسلام، حکومت اسلام کے دوران وجود میں لایا، اس طرح سے مسلسل خدا کے شکر ادا کرتے ہیں۔ اور کربلا کے میدان میں عرفان عملی ہے، حسین نے کربلا کے میدان میں کس طریقے سے قربانی دی، تو قلبی عبادت بھی معاشرتی عبادت بھی، قلبی عبادت کا اظہار کے میدان عرفہ میں، کربلا کے میدان میں قلبی عبادت بھی، اور اجتماعی، سیاسی، تبلیغی، انسان سازی عبادت حسین نے کربلا کے میدان میں انجام دی۔ آپ کے دست مبارک پر جب ششماہا شہید ہوا، آپ جانتے ہیں ششماہا بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور خصوصاً حسین کا نور چشم کتنا پیارا ہوگا، لیکن فرمایا خدایا حونا ما نظر بی انہ بعینک، خدایا یہ مصیبت میرے لیے آسان ہے، اس لیے آسان ہے، آسان ہوئی ہے یہ مصیبت کہ تیری نگاہوں کے سامنے، تیری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جب آپ کربلا کے میدان میں گھوڑے سے زمین پر آئے، آپ جانتے کس طرح سے حسین زمین پر آئے، خدا جانتا ہے، تاریخ میں موجود ہے، مقتل کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن وہاں کیا فرماتا ہے؟ رضاً بقضاء، خدایا تیرے فیصلہ پر میں راضی ہوں، راضی ہوں، راضی، راضی کا معنی کیا ہے؟ میں خوش ہوں، سینکڑوں زخم میرے جسم اطہر پر ہے، سارا عزیز شہید ہو گئے ہیں، سیدانیاں اسیر ہو جائیں گی، لیکن تیرے فیصلہ پر میں راضی ہوں۔ یہ ہے وہ معرفت حسین، عبادت قلبی حسین، عبادت علمی حسین، عبادت عملی حسین، رضاً بقضائک تسلیماً لامرک لا معبود سواک۔ جب تاسعہ کے عصر کے وقت لشکر اشقیا آیا، آپ نے مہلت مانگی، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، یاد خدا کے لیے، دعا کے لیے، نماز کے لیے۔ پھر ایک جملہ فرمایا انی احب الصلاۃ، خدا خود جانتا ہے کہ میں نماز سے محبت کرتا ہوں، نماز سے محبت کرتا ہوں، خدا خود جانتا ہے۔ حسین نے کبھی درخواست نہیں کی دشمن سے، تاریخ کہتی دو موقع پر درخواست کی، ایک نماز، ایک شب عاشورہ کی مہلت، وہ بھی عبادت کے لیے، دوسرا ظہر عاشورہ نماز کے لیے، جب ابو ثمامہ صیداوی نے آپ کو فرمایا مولا نماز کے وقت ہے، آپ نے اس کو دعا دی، آپ نے اس کو دعا دی اس کے حق میں، فرمایا خدا تجھے ذاکرین میں سے قرار دے، غافلین میں سے قرار نہ دے، اور پھر فرمایا جاؤ دشمن سے مہلت مانگو کہ ہم نماز ظہر ادا کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس نے جا کر ان دشمن سے کہا لیکن ظاہراً دشمن شقی نے نہیں مانا، اس لیے حسین نے نماز خوف کی شکل میں، قصر کی شکل میں نماز پڑھی اور اس حالت میں نماز پڑھی، اور سامنے صحابی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے اور حسین کو دشمنوں کی تیروں سے بچا رہے تھے. یہ دو موقع ہے، یعنی عبادت کے لیے حسین دشمن سے مہلت مانگتے ہیں. عبادت حسین احب الصلاۃ، دین محبوب ہے، نماز محبوب ہے. پیغمبر فرماتے قرۃ عینی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حسین اسی نبی کا نواسا ہے، بلکہ پیغمبر فرمایا حسین منی وانا من حسین، میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یعنی میرے سب کچھ باقی ہے حسین کی وجہ سے، حسین کے سب کچھ میری وجہ سے، لیکن میرا سب کچھ حسین کی وجہ سے باقی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے، سجدے میں گئے خدا کے درگاہ میں دعا کہ خدایا جب بھی تیرے درگاہ میں کوئی درخواست لے کر آیا، کوئی شکایت لے کر آیا، تو نے میری حاجت پوری کی ہے. میدان کربلا میں اہل بیت کو پتہ چلتا تھا کہ حسین ابھی زندہ ہے، جنگ کر رہے. کیسا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، بلند آواز میں حسین لا حول کے فرماتے تھے. صرف طاقت خدا کے پاس ہے، خدا کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس تبدیلی تغییر کی صلاحیت نہیں ہے. راوی کہتا ہے جتنا حسین کے عزیز و اقارب شہید ہوتے جا رہے تھے، حسین کے جسم اطہر کے چہرے انور کے نور میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. وہی عبادت خدا ہے، وہی قرب خدا کا احساس ہے. اسی لیے سید شباب اہل جنت کا معنی کیا ہے؟ یعنی جنت کے تمام جوانوں کا سردار ہے حسین. یعنی کیا؟ یعنی عبادت میں جنتیوں میں سب سے آگے ہے. البتہ اس سے مراد یہ نہیں پیغمبر اور علی سے بھی بالاتر ہے، عموم مراد ہے، یعنی جنت کے تمام جوانوں کا. کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے، پیغمبر افضل ہے حسین سے، علی افضل سے حسین سے، لیکن سید شباب کا معنی کہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار. جنت میں سب جوان ہو جاتے ہیں، کیوں سردار؟ اس لیے اس کی راز کیا ہے؟ یہ کہ عبادت میں، عبودیت خدا میں سب سے آگے ہے، اسی لیے جنت میں سب کے سردار بن گئے ہیں. جنت اسی دنیا کی حقیقت ظاہر ہونے کا مقام ہے، اسی لیے حسین باطل کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، ظالم کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، مظلوم کی حمایت کرتے تھے، مستضعفین کی حمایت کرتے تھے، طاغوت کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے. عبادت کا تقاضا تھا، عبودیت کا تقاضا تھا. اس لیے کہ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سارے معبودوں کو ٹھکرانا ہے. الا اللہ، خدا کو ماننا. سارے معبودوں کو ٹھکرایا تو یزید کو ٹھکرایا، آل یزید کو ٹھکرایا، فکر یزید کو ٹھکرایا، تو پھر خدا تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ نہیں پہنچ سکتا ہے. مکہ کے مشرکین بھی خدا کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، خالق کو مانتے تھے، قرآن میں صریحاً موجود ہے کہ یہ لوگ خدا کو مانتے تھے. لئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، پھر وہ کیوں مشرک تھے؟ اس لیے کہ خدا کے ساتھ بتوں کو مانتے تھے. اب خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک ظاہری باطنی بتوں کو نہیں ٹھکرائیں گے، نفس امارے کے بتوں کو نہیں ٹھکرائیں گے. ٹھیک، مشرکین مکہ شرک جلی میں مبتلا تھے، لیکن ابھی مسلمان عام طور پر شرک خفی میں مبتلا ہے. خدا کے مقابل میں امریکہ کو ترجیح دیتا ہے، یورپ کو ترجیح دیتا ہے، بادشاہت کو ترجیح دیتا ہے، پیسہ کو ترجیح دیتا ہے، اقتدار کو ترجیح دیتا ہے، ایک شرک خفی ہے. تو حسین نے کربلا کے قیام کی وجہ کیا تھا؟ وہی تھا، خدا کے علاوہ کسی اور کی بندگی کو قبول نہیں کرتے تھے. اسی لیے کربلا کے قیام میں بزرگان کا پیارا جملہ ہے، قیام کربلا عاقلانہ قیام تھا. دلیل کے لحاظ سے دیکھا جائے، عقل و منطق و شریعت اس قیام کے حق میں ہے، دلائل مکمل ہے، لیکن اتنی عظیم قربانی دینے کے لیے عشق کی ضرورت، عبودیت کے عروج اور معیار معراج کے ذریعے. اسی لیے کہتے ہیں کہ عاقلانہ اقدام ہے اور عاشقانہ اقدام ہے. 72 لے کر 30,000 لشکر کے ساتھ مقابلہ کرے اور تمام حالات کو جانتے ہوئے یہ مقابلہ کرے، آپ نے پہلے سے خبر دی ہے، تو عاقلانہ اقدام ہے. اس لیے کہ دلائل مکمل ہے، اس قیام کا اثر قیامت تک ہے. نہ صرف اس زمانے کے یزید کو رسوا کیا، تاریخ رہتی تاریخ میں جتنے یزید آئیں گے سب کو رسوا کیا. کل ارض کربلا، کل یوم عاشورا بنایا حسین نے. تو یہ اسی بندگی کا تقاضا ہے. اگر آپ خدا کی حاکمیت کو مانتے ہیں، غیر خدا کے حاکمیت کے ساتھ مقابلہ کرنا، اگر خدا کے احکام کو مانتے ہیں، غیر خدا کے احکام اور قوانین کو نہیں ماننا ہے. حسین اس لیے قرآن مجسم تھے، قرآن پر عمل کرنے میں بے مثال تھے. قرآن حسین کا مادہ، حسین قرآن کا مادہ. قرآن میں کتنی آیات ہیں حسین کے شان میں، لیکن حسین نے بالائے نیزہ قرآن کی تلاوت کی، میدان کربلا میں قرآن کی تلاوت کی، اور حسین اخلاق کے مجسم تھے. میں اسوہ حسینی پیش کر رہا ہوں، حسین اسوہ بندگی خدا میں. بندگی خدا تمام خوبیوں کے سرچشمہ ہے، ان خوبیوں میں سے ایک اخلاق ہے. حسین اخلاق کے مجسم تھے، اسوہ ہے اخلاق کے. دیکھیں دشمن آتا ہے، سب پیاسے ہیں، کسی نے مشورہ دیا مولا دشمن پیاسے ہیں، ہم اسی وقت جنگ کر کے لشکر حر کو نابود کر سکتے ہیں، لیکن حسین نے ان کو نہ صرف نابود نہیں کیا، پانی پلایا. آخری آنے والا آدمی کہ گھوڑے یا اونٹ کو بھی حسین نے پانی پلایا. یہ مجسم اخلاق، یہ انسانیت کے محافظ ہے، دین کے محافظ ہے، اخلاق کے محافظ ہے، حقیقت کے محافظ ہے. اسی لیے ہم عاشورا کو زندہ رکھتے ہیں تاکہ حسینیت زندہ رہے. نہیں، ہم زندہ نہیں رکھتے ہیں، عاشورا ہمیں زندہ رکھتا ہے، حسینیت ہمیں زندہ رکھتی ہے. لیکن ہم بحیثیت محب حسین، شیعہ حسین، اس دن کو مناتے ہیں تاکہ اس دن کے بہانے سے سیرت حسین، اقوال حسین، کردار حسین، مقاصد حسین، مظلومیت حسین دنیا والوں کے سامنے کر سکے، تاکہ پیغام حسین سے سب آگاہ ہو جائے. پیغام حسین سے آگاہ کرنے کا ہدف انسانوں کو انسان بنانا ہے، یزیدیت کو شکست دینا ہے، اور انسانوں کو استقبال حسین زمانہ مہدی فاطمہ کے لیے تیار کرنا ہے. اسی لیے شب عاشور حسین نے چراغ گل کر دیے، اور اپنا چراغ روشن کیا تاکہ چراغ حسینی کے ذریعے قیامت تک حسین کے چاہنے والے راہ راست پر چلتے رہے. ظاہری چراغ ہونا نہ ہونا فرق نہیں کرتا ہے. شب عاشور حسین نے اہل بیت کو اصحاب کو جمع فرمایا، جمع فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا، خطبہ دیا، حمد و ثناء الہی شہادتین زبان پر جاری کیا، اور فرمایا میرے اہل بیت سے بہتر اہل بیت کسی کو نہیں ملا، میرے اصحاب سے بہتر اصحاب کسی کو نہیں ملا. ان کی تعریف کرنے کے بعد چراغ گل کر دیے، فرمایا میں اپنی بیعت جو تمہاری گردنوں پر اٹھاتا ہوں، آپ لوگ اپنی جانوں کو بچائیے، چلے جائیے. ان لوگوں کو میری ضرورت ہے، مجھ کو شہید کریں گے، پھر آپ کو شہید کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے، چلے جائیے، اپنی جانوں کو بچائیے۔ بعض روایت میں یہاں تک فرمایا کہ رات کی تاریکی سے استفادہ کر کے میرے اہل بیت کے جوانوں میں سے، بچوں میں سے ایک ایک ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے جائیے، تاکہ جانے والا کے لیے بہانہ بھی ہو، میں آیا ہوں اہل بیت کو نجات دینے کے لیے نکلا تھا۔ لیکن کوئی نہیں نکلتا ہے، کوئی نہیں نکلتا ہے، سب باوفا اصحاب، باوفا اہل بیت۔ علمدار عباس اٹھتے ہیں، مولا آپ کے بعد زندہ رہنے کے لیے ہم چلے جائیں؟ یہ ناممکن ہے مولا۔ علمدار نے بنی ہاشم کی طرف سے اپنا پیغام دیا، مولا ہمیں اجازت دے اپنی جانوں کو آپ کے اوپر فدا کرے۔ زہیر ابن قین اٹھتا ہے، کہتا ہے یہ ابن رسول اللہ، یہ تو ایک جان ہے، ہزار جان ہوتی تب بھی آپ کے راہ میں سب کو شہید کر دیتے، سب کو فدا کر دیتے۔ مسلم ابن اوسجہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں مولا یہ تو ایک جان ہے، ستر جان ہوتی 70 بار قتل کر دیا جاتا اور آگ لگا دیا جاتا، خاکستر بن جاتا، پھر دوبارہ زندہ ہو جاتا، میں آپ کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ اصحاب کی طرف سے ترجمانی کی، امام نے سب کو دعائے خیر دی، پھر فرمایا سب کل ہم شہید ہو جائیں گے، سیدانیاں اسیر ہو جائیں گے، اپنی اپنی ناموس اگر نزدیک عرب کے قبائل بنی اسد وغیرہ ہے ان کے پاس رکھ سکتے ہیں تو اپنی ناموس کو وہاں تک پہنچا دے، تاکہ اسیری کے مصیبت میں مبتلا نہ ہو۔ روایت میں ہے کہ علی ابن مظاہر اٹھ کر آیا، اپنے زوجہ کے پاس کہا کہ میں آپ کو بنی اسد کے پاس، یہ علی ابن مظاہر بھی بنی اسد سے تعلق رکھتا تھا، کہا کہ میں آپ کو بنی اسد کے پاس چھوڑ کر آنا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ کل ہم سب شہید ہو جائیں گے، اس لیے آپ کو نجات دینا چاہتا ہوں۔ تو اس مؤمنہ نے پوچھا دختران پیغمبر کا کیا بنے گا، دختران علی کا کیا بنے گا؟ تو اس نے کہا یہ تو اسیر ہو جائیں گے۔ فرمایا علی تم نے انصاف نہیں کیا، اپنی زوجہ کی عزت کا تمہیں احساس ہے، دختران پیغمبر کے احساس نہیں ہے تمہیں، اپنے زوجہ کی عزت بچانا چاہتے ہو، نہیں گئی، باوفا مومنت تھی، آل محمد کے چاہنے والے مومنت تھی۔ اسی شب عاشور میں عجیب حالت ہے، دعا نماز، ذکر خدا، گریہ و زاری۔ نافع ابن ہلال کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین تک تنہا خیموں کے اطراف میں جا رہے ہیں، میں ڈر گیا کہیں امام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، امام کے دنبال میں بھی گیا، پیچھے پیچھے گیا تو امام نے احساس کیا، فرمایا نافع دیکھو ابھی رات کی تاریکی ہے، کوئی نہیں ہے، اپنی جان بچاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ میں امام کے پائے مبارک پر گر پڑا، عرض کیا مولا مجھے اس سعادت سے محروم نہ کرے، شہادت کے موقع سے محروم نہ کرے۔ پھر امام نے فرمایا میں آیا تھا تاکہ دیکھوں کہ خیموں کے اطراف میں دشمن داخل ہونے کے لیے راستہ ہے یا نہیں ہے، اس لیے میں آیا تھا۔ پھر امام واپس آ گئے، نافع امام کے پیچھے پیچھے شہزادی زینب کے خیمے میں امام داخل ہو گئے۔ شہزادی نے پوچھا بھیا حسین آپ نے اصحاب سے امتحان لیا ہے، کہے ایسا نہ ہو کل آپ کو چھوڑ کر یہ چلے جائے۔ حسین نے فرمایا میں نے بار بار امتحان لیا ہے، یہ اس طرح سے شہادت کے مشتاق ہے جس طرح سے دودھ پیتا بچہ شیر مادر کا مشتاق ہے۔ یہ جملہ سنا لیکن نافع
نافع واپس آیا انصار کے سردار حبیب ابن مظاہر کے خیمے میں، عرض کیا حبیب دختر پیغمبر حضرت زینب کو خوف ہے، ہمارے وفاداری پر یقین نہیں ہے، پریشان ہے۔ حضرت حبیب نے سارے اصحاب حسین کو بلایا، ننگی تلواریں لے کر گئے خیمہ گاہ زینب کے باہر، السلام علیکی ابنت رسول اللہ، دختر پیغمبر ہمارا سلام ہو آپ پر، رات کی تاریکی ہے، حسین کے حکم کے منتظر ہے، اگر حسین اجازت دے ہم دشمنوں پر اسی وقت حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اصرار کیا، شہزادی نے ان کے لیے دعائے خیر دی۔ نہ معلوم یہ اصحاب شام غریبان کے وقت کہاں تھے، ظہر یازدہم کہاں تھے۔ اب جب صبح عاشور ہو گئی، صبح عاشور ہمیشہ حسین کا کوئی اور مؤذن ہوتا تھا، آج علی اکبر کو اذان دینے کا حکم دیا، نہ معلوم اس کی راز کیا ہے، شاید اذان علی اکبر قیامت تک گونجتی رہتی، شاید اذان علی اکبر سیدانیوں کے دلوں کے سکون کے لیے تھی۔ بہرحال اذان کے بعد دو لشکروں کے درمیان جنگ کا دور شروع ہوا۔ اب حسین دن بھر کبھی اصحاب کے سرانے پہنچتے ہیں، پیاسے ہیں، گرمی ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی اصحاب کے سرانے پہنچتے ہیں، حر کے سرانے پہنچتے ہیں، حبیب کے سرانے پہنچتے ہیں، مسلم ابن اوسجہ کے سرانے پہنچتے ہیں، غلام حبشی جون کے سرانے پہنچتے ہیں، ہر ایک کو دلاسا دیتے ہیں، ہر ایک کے سر اٹھاتے ہیں۔ ایک دفعہ علمدار کے سر ادھر کو اٹھایا، ایک دفعہ علی اکبر کے سر ادھر کو اٹھایا، ایک دفعہ قاسم کو سینے پر لگا کر حسین خیمہ گاہ کی طرف قاسم کو لایا، ایک دفعہ علی اصغر حسین کے سینے پر ذبح ہو گئے۔ دن بھر حسین میدان کربلا میں کبھی اشقیا کو نصیحت کرنے کے لیے، کبھی شہیدوں کی لاش لانے کے لیے، کبھی شہیدوں کی آواز پر لبے کہنے کے لیے۔ نہ معلوم حسین کی کیا حالت تھی، لیکن آخر میں حسین تنہا ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا، شہزادی زینب نے شب عاشور حسین نے اشارتاً فرمایا تھا کل شہید ہونے والے ہیں، یہ خبر سن کر شہزادی غش کر گئی تھی۔ آج حسین دو دفعہ جاتے ہیں میدان میں، جنگ کرتے ہیں، اب واپس آتے ہیں، آخری جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ یا زینب و یا ام کلثوم ویا سکینہ، علیکن من السلام، میری آخری سلام ہو آپ پر۔ کس طرح سے شہزادی زینب نے برداشت کیا خدا جانتا ہے۔ روایت میں ہے شہزادیاں حسین کے پائے مبارک پر گر جاتی، مسلسل روتی، مولا آپ نہ جائیے، کچھ رکیے، کچھ مزید آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہے۔ یہ الوداع کا منظر ایسا منظر تھا، ایک خواب نقل کرتے ہیں، ایک عالم نے عالم خواب میں دیکھا، علامہ مجلسی کے درس ہے، ذاکر آیا ہے درس سے پہلا مصائب پڑھنے کے لیے۔ جیسے ہی ذاکر مصائب شروع کرنا چاہتا تھا، پردہ اٹھا، پردے کے اندر سے ایک آدمی آیا, کہا کہ جناب سیدہ پردے کے اندر ہے. وہ کہتی ہے کہ حسین کے الوداع کے مصائب سناؤ. ذاکر نے سنانا شروع کیا, دوبارہ پردہ اٹھا, اس نے کہا شہزادی کی ان حالات میں شہزادیوں کی مصیبت کے حوالے سے فرمایا, اب جناب سیدہ غش کر گئی ہے, بس کرو. نہ معلوم کیسا رقت آمیز مناظر پیش آیا. حسین نے شہزادیوں کو خاموش کیا, ان کو نصیحتیں کی, آئندہ اپنی ذمہ داری کس طرح سے نبھانا ہے اس کے بارے میں بتایا. شہزادی زینب کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کا اثر تھا. خدا جانتا ہے کہ شہزادی نے فرمایا, بھائی حسین آپ جائیے, میں آپ کی نصیحتوں پر, آپ کی وصیتوں پر عمل کروں گی. حسین آگے ہی بڑھ گئے تھے, آواز آئی, مہلن مہلن ابن المرتضی. علی کے نور چشم کچھ رک گئے. دیکھے زینب آئیے, فرمایا, امی نے فرمایا تھا جب حسین پھٹا ہوا پیراہن باندھ کر پہن لے, سمجھ لینا حسین پھر واپس نہیں آئیں گے. وصیت کی تھی اماں نے اپنی طرف سے, مجھے کہا تھا حسین کے گلے کا بوسہ لینا. حسین کے گلے کے بوسے لینا. بعض روایات کہتی ہے حسین نے فرمایا, میرے والد علی نے وصیت کی تھی آپ کے کاندھے پر جہاں پر دشمن کی رسیاں ہوں گی وہاں کا بوسہ لوں. حسین آگے بڑھ گئے تھے, زلجنا ایک رک گیا. آپ نے دیکھا شہزادی سکینہ ہے, فرمایا بیٹی کیا چاہتی ہو؟ فرمایا آپ اتر آئیے. حسین اتر آ گئے, فرمایا بابا اس میدان میں جانے والا کوئی واپس نہیں آیا ہے, آپ بھی واپس نہیں آئیں گے. اگر آپ کو جانا ہے تو ہمیں نانا کے روزہ پہنچا دیجئے, پھر آپ میدان کی طرف جائیے. میرے خیال میں شہزادی سکینہ کسی نہ کسی بہانے سے حسین سے بات کرنا چاہتی ہے, حسین کو روکنا چاہتی ہے جتنا ممکن ہو. اب حسین نے فرمایا لا تحرقی بقلبی کی حسرت ما دام من الروح فی جثمانی. سکینہ اپنے آنسوں کے ذریعے میرے دل کو کباب نہ کرنا, جب تک میں زندہ ہوں. سیطول بعدی یا سکینہ تو فعلمی من قلب کا. سکینہ میرے بعد آپ کو رونے کے لیے کافی وقت مل جائے گا, مولا. سکینہ تو آپ کے جسم سے جب لپٹ گئی زہر عاشورا, زہر یازدہم, دشمنوں نے تازیانے سے سکینہ کو آپ کے لاش سے جدا کیا. اب حسین میدان گئے. خدا جانتا ہے حسین کس طرح سے شہیدوں کی روایت کہتی ہے. حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے, نہ زمین پر تھے نہ گھوڑے پر تھے, اس طرح سے آپ کے جسم ہر میں تیر پیوست تھی کہ حسین زمین پر نہیں آ سکے. خدا جانتا ہے حسین کی کیا حالت تھی. اب حسین کی شہادت کے بعد زلجنا خبر لاتا ہے. زلجنا کے آواز سن کر سیدانیہ خیموں سے باہر نکلی, دیکھا زلجنا خون میں آغشتہ ہے. زلجنا کے اطراف میں سیدانیاں جمع ہو گئی. ایک نے پوچھا, زلجنا میرے بھائی کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو, جاؤ میرے بھائی کو لے کر آنا. سکینہ نے فرمایا, زلجنا میرے والد پیاسے گئے تھے, سیراب ہو کر شہید ہو گئے, یا پیاسے شہید ہو گئے. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد.